الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. آج مجھے کچھ متفرق موضوعات پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے, اسی لیے میں نے آغاز میں کوئی خاص آیات قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے. میرا یہ ہفتہ جو ہے تقریباً مسلسل سفر میں گزرا ہے. ہفتے کے روز میں کراچی چلا گیا تھا, اس لیے کہ اتوار پہلا اتوار ہر مہینے کا وہاں میرا درس قرآن ہوتا ہے قرآن اکیڈمی میں, تو اتوار وہاں گزرا. لیکن اتوار ہی کی رات کو تقریباً نصف شب کے قریب میں وہاں سے مسقط چلا گیا. یہ مسقط ایک کنگڈم ہے, باقی تو وہ امارات کہلاتی ہے. ابوظہبی, یو اے ای کا جو یونائٹڈ عرب ایمیریٹس, ابوظہبی ہے, دبئی ہے, شارجہ ہے, الین ہے وغیرہ. لیکن یہ باقاعدہ جیسے سعودی عرب جو ہے وہ بھی ایک سلطنت ہے, سلطان بادشاہ کنگڈم ہے, ایسے ہی یہ کنگڈم آف عمان ہے جس کا یہ صدر مقام مسقط ہے. ایریا خاصا بڑا ہے, یعنی عربین پیننسولا جو کہلاتا ہے جزیرہ نما عرب, اس میں سب سے بڑا رقبہ تو سعودی عرب کا ہے, پھر یمن کا ہے اور پھر اس کا ہے, باقی یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں. زندگی میں پہلی مرتبہ ہی میرا وہاں جانا ہوا تھا اور پیر منگل بدھ تین روز میں وہاں مقیم رہا. کل صبح ہی وہاں سے واپسی ہوئی ہے. وہاں چونکہ پروگرام بہت بھاری رہا, اب تین ہی دن تھے تو اور پہلی مرتبہ گیا تھا تو بہت ہیکٹک پروگرام ان لوگوں نے طے کر لیا تھا, جس کا کہ اثر آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری آواز پر بھی ہے, گلے پر اثر ہے, ہلکا ہلکا سا ٹیمپریچر بھی چل رہا ہے, تکان جو ہے ایکومولیٹ ہو جاتی ہے ایسے مواقع پہ, پھر اس کے بعد کئی دن تک وہ اپنا اثر ظاہر کرتی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ مسقط دارالخلافہ ہے عمان, انگریزی میں اسے او ایم اے این لیکن عربی میں عین سے ہے عمان. ایک ہے عمان, عمان ایک شہر کا نام ہے, لکھا تو یوں ہی جائے گا, صرف نیم پر تشدید کے ہونے یا نہ ہونے کا فرق ہے. عمان یہ ملک کا نام ہے جس کا دارالخلافہ مسقط ہے. عمان یہ جارڈن کا صدر مقام ہے عمان, لیکن عربی میں لکھے ہوئے یہ ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں. رقبہ اس کا بہت بڑا ہے, آبادی صرف 20 لاکھ, تیل کافی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا کہ ابوظہبی وغیرہ میں ہے, سعودی عرب میں ہے, یا کویت میں ہے, یا عراق میں ہے, تاہم ہے اور زیادہ تر آمد بھی اسی کی ہے. گیس بہت وافر ہے, بہت بڑے بڑے ذخیرے جو ہیں وہ گیس کے ہیں جن کو وہ پھر لکویفائی کر کے پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. شہر بہت لمبا پھیلا ہوا ہے کیونکہ ساحل کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑ کاٹ کاٹ کر ہی اکثر جگہ جو ہے وہ وہاں پر مکانات یا جو مارکیٹس وغیرہ ہیں بنی ہے. بے شمار فلائی اوورز بنے ہوئے ہیں, یعنی وہ شہر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. میرا گمان یہ تھا کہ کچھ خاصا پسماندہ علاقہ ہوگا, اس لیے کہ یہ زیادہ امیر جو ممالک ہیں ان میں اس کا شمار نہیں ہوتا, لیکن واقعہ یہ کہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین سڑکیں, ہر چوک پر فلائی اوور ہے, کہیں پر ٹریفک رکتا ہی نہیں ہے, اور یہ کہ بہت سکون ہے, امن و امان بے انتہا, کوئی چوری چکاری, کوئی ڈاکہ, کوئی قتل, کوئی کچھ نہیں, ٹریفک انتہائی باقاعدہ ہے. وہ جو امریکہ وغیرہ میں نظر آتا ہے کہ چاہے رات کا 1 بجا ہو, 2 بجے ہو, کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن ریڈ لائٹ ہے تو اس میں گاڑی لازمن رکے گی اور سب لوگ جو ہیں قواعد کی بھائی پوری پابندی کرتے ہیں. مسجدیں بہت کثرت سے اور بہت شاندار, بہت اعلیٰ, بہت عمدہ فرنشڈ مساجد. بے حیائی بہت کم دیکھنے میں آئی ہے, چنانچہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کے ویسے تو یہ نقش قدم پر ہیں ابو ظہبی کے اور دبئی وغیرہ کے اسی طرح جا رہے ہیں، لیکن یہاں جو ہے کچھ کنزرویٹو لوگ زیادہ ہیں اور اس نئی تہذیب کی طرف جو آگے بڑھ تو رہے ہیں لیکن دوڑ نہیں رہے، ان کی رفتار جو ہے قدرے کم ہے، کوئی حسل مسل زیادہ کاروبار وغیرہ نہیں ہے، اور کاروبار پر ویسے بھی زیادہ تر جو ہے وہ ہندوستانی ہندو چھائے ہوئے ہیں، آباد بھی خاصے ہیں وہاں کافی عرصے سے. وہاں کے جو مسلمان ہیں یہ عبادی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اصل میں خوارج کے کچھ باقیات میں سے ہے. خوارج وہ فرقہ تھا کہ جس کی تکفیر پر امت نے اتفاق کر دیا تھا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اصل میں باغی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر کے علیحدہ ہوئے. جب جنگیں ہو رہی تھی حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی مابین جنگ صفین کے موقع پر، جب ایک تجویز یہ آئی کہ تحکیم کر لی جائے، کسی کو حکم بنا لیا جائے، ایک حکم ہو جائے حضرت علی کی طرف سے اور ایک حکم ہو جائے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، تو دونوں جو فیصلہ کر دیں دونوں قبول کر لیں، کاہے کو یہ خون خرابہ کرے. تو حضرت علی نے، اگرچہ حضرت علی جو ہے زیادہ ریلکٹنٹ تھے اس تجویز پر، انہیں اندیشہ تھا کہ اس معاملے میں فیصلہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ انہوں نے مان لیا. جب انہوں نے مان لیا تو یہ لوگ باغی ہو، کیوں مانا تم نے؟ حکم تو صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں، انسانوں کو کیسے حکم بنا لیا؟ لہذا انہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا اور امیر معاویہ کو بھی کافر قرار دیا، عمرو بن العاص کو بھی قرار دیا. اب سب کو کافر قرار دے کر یہ علیحدہ ہو گئے. تو تاریخ میں یہی آتا ہے کہ بہت نیک لوگ تھے، بہت عبادت گزار تھے، بہت متقی تھے، بہت زاہد اور عابد تھے، لیکن بس یہ ایک بہت بڑی غلطی، انتہا پسندی کہ اس معاملے میں اس حد کو پہنچ گئے. اور انہی کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ایک گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو گیا تو اس کی جان بھی جائز ہے، اسے آپ مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، اس کا مال بھی آپ کے لیے حلال ہے، جس طرح چاہیں اس کا مال لے جائیں، اس کی بیوی جو ہے وہ آپ کے لیے جائز ہو گئی، وہ آپ کی لونڈی ہو سکتی ہے. لہذا انہوں نے خاصا جو ہے خون خرابہ حضرت علی کے دور خلافت میں کیا. حضرت علی نے بڑی نرمی کی ان کے ساتھ کہ دیکھو تم جو بھی سمجھتے ہو مجھے کافر قرار دیتے ہو، معاویہ کو اور امن داس کو اور سب کو، لیکن تم اگر امن و امان کو نہیں خراب کرو گے تو میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا. لیکن جب انہوں نے یہ لوٹ مار شروع کر دی کہ باقی سب تو کافر ہیں تو لوٹو، تو پھر حضرت علی کو ان کے خلاف اقدام کرنا پڑا. جنگ نہروان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اس ایک جنگ میں 4000 خوارج ختم ہوئے. تو اس کے بعد ان کی کمر تو ٹوٹ گئی تھی ایک طرح سے، لیکن تاریخ میں یہ باقی رہے ہیں. اب بھی جو ہے دنیا میں صرف ان کا یہی ایک برانچ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے، باقی اصل خوارج کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. لیکن یہ ان خوارج ہی کی باقیات الصالحات کہیں یا باقیات السیئات کہیں جو بھی ہیں، اس لیے کہ اس وقت سوائے اس کے کہ وہ خطبے میں صرف صاحبین کا نام لیتے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر، گویا کہ حضرت عثمان کی بھی خلافت کے قائل نہیں، حضرت علی کی بھی خلافت کے قائل نہیں. حضرت علی کو تو ویسے کافر انہوں نے قرار دیا تھا، تو خطبے میں کیا نام لیں گے؟ لیکن یہ دیکھ کے بہت مجھے ایک احساس جو پہلی مرتبہ مجھے ہوا تھا جب پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی، کہ خانہ کعبہ کے گرد جب مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر فرقے کا آدمی ہوتا ہے، ہر ملک کا، ہر فرقے کا، ہر رنگ کا، ہر زبان بولنے والا. لیکن الحمدللہ کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود نماز کے معاملے میں اتنا فرق نہیں ہے کہ مل کر نماز نہ پڑھ سکے. بس یہی ہے، کسی نے ہاتھ یہاں باندھے ہیں، کسی نے چھوڑ دیے ہیں، کسی نے کھول رکھے ہیں، بس یہ، یا کسی نے آمین زور سے کہہ دیا، کسی نے نہیں کہا، کسی نے رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے کر لیا، پھر اٹھتے ہوئے بھی کر لیا. اس سے جو ہے وہ ڈرل جو ہے، جو پیرین ہے نماز کی، وہ ٹوٹتی نہیں ہے. سب کے نزدیک یہی ہے کہ پہلے کھڑا ہونا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے. فرض کیجئے کسی کے نزدیک یہ ہوتا کہ رکوع سے سیدھے سجدے میں جانا ہے، واپس کائے کو آنا ہے، اب کھڑے تو ہو چکے تو صاحب اب ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک آدمی رکوع کے بعد سیدھا سجدے میں جائے گا، ایک کھڑا ہو جائے گا. یا اگر کسی کی رائے یہ ہوتی کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں، سجدہ بھی ایک ہے،
تو جس کے نزدیک سجدہ ایک ہے وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے گا, اور جس کے نزدیک دو ہے وہ ایک اور سجدہ کرے گا. تو فارمیشن ٹوٹ جاتی, لیکن کہیں فارمیشن ٹوٹتی نہیں. تو یہ ایک انتہائی فرقہ سمجھ لیجئے کہ تمام فرقوں میں انتہائی فرقہ ہے یہ, لیکن نماز ان کی وہی ہے, وہی پانچ وقت ہے, وہی نمازوں کی رکعات ہیں, وہی ترتیب ہے, سوائے اس کے کہ یہ رفع یدین کی انتہائی نفی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہی نہیں. لیکن یہ معاملہ شیعوں کا بھی ہے, یہ معاملہ مالکیہ کا بھی ہے, امام مالک کے جو پیروکار ہیں, لہذا کوئی بات فرق والی نہیں ہے. البتہ رفع یدین کا معاملہ یہ ہے کہ اہل تشیعوں کے ہاتھ تو رفع یدین بہت ہی ہے, مسلسل ہی ہاتھ حرکت میں رہتے ہوں گے. پھر اہل حدیث یا شافعی ہے یا حنبلی ہے, وہ شروع میں بھی جیسے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں, پھر رکوع سے اٹھ کے بھی, پھر دو رکعتوں میں تہجد کے بعد اٹھ کر پھر رفع یدین کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے, یعنی حنفیوں کے ہاں, کہ صرف ایک مرتبہ رفع یدین ہے, جب آپ نے تکبیر تحریمہ کئی نیت باندھی اللہ اکبر, اس وقت ہاتھ اٹھانا ہے, باقی کہیں نہیں. اس سے اگلی انتہا یہ ہے کہ ان کے ہاں پہلی مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں, رفع یدین کی سرے سے نفی. چنانچہ وہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تو کہہ دیں گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں. دوسرے یہ کہ ثنا وغیرہ کوئی پڑھتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں, اقامت کے بعد اللہ اکبر کہنے سے پہلے, اللہ اکبر کے فوراً بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. اور ایک فرق یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں ہم تو دو ابتدائی جو رکعتیں ہیں ان کے اندر تو کچھ نہ کچھ قرآن شریف, کچھ آیتیں سورت پڑھتے, وہ بالکل نہیں پڑھتے. ان کی چاروں رکعتیں ظہر کی بھی عصر کی بھی صرف سورہ فاتحہ پر مشتمل ہوتی ہیں. مطلب یہ اتنے فرق تو ہیں, لیکن فارمیشن نہیں ٹوٹتی, مل کر ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ڈرل وہی ہے, حرکات وہی ہے. اس اعتبار سے اس مرتبہ بھی مجھے اندازہ ہوا. اسی طرح یہ صبح کی اذان میں یہ جو خاص اضافہ ہمارے فجر کی اذان میں ہے, یا صلاۃ و خیر من النوم بھی نہیں کہتے, غالباً اس کا کہیں اضافہ بعد میں ہوا ہوگا حضور کے زمانے کے بعد, واللہ اعلم, مجھے پوری طرح مستحضر نہیں ہے بات. تو بس یہ چند باتیں ہیں جو ان کے ہاں ہیں, باقی یہ کہ کوئی اور فرق نظر نہیں آیا. اور مساجد جو ہیں آباد ہیں, بہت اچھا ماحول ہے الحمدللہ. بہرحال میں چونکہ پہلی مرتبہ گیا تھا اور جو بھی مشاہدات کر کے آیا, میں نے چاہا کہ آپ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اسے تینوں رات میری تقریر رہی ہے, ایک رات ایک مسجد میں اور دو راتیں پھر ایک اور بڑی مسجد میں, آخری جو تھی اس میں تقریباً 1000 کے قریب آدمی تھے. اور یہ ظاہر بات ہے سب کے سر جو ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ. ہندو وہاں قاطع آباد ہیں, ان کا مندر بھی ہے, عیسائیوں کا جو ہے وہ چرچ بھی ہے, کیتھولک چرچ ہے, یعنی سعودی عرب کی طرح نہیں ہے. سعودی عرب میں کوئی مندر نہیں بن سکتا, کوئی چرچ نہیں بن سکتا, البتہ یعنی امارات میں ہے, چرچ بھی ہے, مندر بھی ہے. اور ہندو جو ہے خلیج کی جو تمام ریاستیں ہیں ان کے بزنس کے اوپر ان کا غلبہ ہے. یہاں بھی صورتحال وہی ہے, یہاں پاکستانی بھی ہیں اور مسلمان کافی بڑی تعداد میں, اور ہندوستانی مسلمان بھی. دو دن جیسا کہ میں نے عرض کیا, تینوں دن تو رات کو تقریر ہوتی رہی, 9:30 سے کچھ 11:30 بجے تک طویل تقریر, اور تینوں ہی دن عصر اور مغرب کے درمیان بھی کوئی 1.5 گھنٹے کی تقریر. یہ میرے لیے بہت بھاری ہو گیا تھا وہاں. پھر یہ کہ دو چھوٹے پروگرام بھی ہوئے, ایک پاکستان کلب وہاں قائم ہے, اس میں ایک ریسیپشن تھا, کھانے کا انتظام تھا, اور ایک پاکستان سکول ہے, اس میں کچھ اساتذہ صرف جمع کیا گیا تھا, تو وہاں گفتگو ہوئی. بہرحال یہ صورتحال وہاں پر نظر آئی ہے امارات سے مختلف, کہ وہاں غالباً کافی لبرل ہیں کہ جو اپنی سٹیزن شپ دے دیتے ہیں. دبئی وغیرہ میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے, ابوظہبی میں کوئی امکان نہیں, سعودی عرب میں بھی تقریبا دروازہ بند ہے, لیکن وہاں بہت سے حضرات ایسے ملے, کچھ پاکستانی لیکن زیادہ تر ہندوستانی مسلمان, جو وہاں 30-30 برس سے ہیں, 40-40 برس سے ہیں, تو وہاں پر انہیں اب سٹیزن شپ مل چکی ہے. وہ اپنا خاص قسم کا لباس جو عمانی ہے وہ پہنتے ہیں, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خاص عمانی لباس پہننے کی اوروں کو اجازت نہیں ہے, جو سٹیزن نہ ہو وہ نہیں کر سکتے, تاکہ وہ ایک ڈسٹنگوش جو ہے کیا جا سکے کہ یہ آدمی یہاں کا واقعی سٹیزن ہے اور یہ آدمی سٹیزن نہیں ہے, تو اس میں پابندی بھی وہ کراتے ہیں. بہرحال یہ مسقط میں جو میری وہاں پر تقریریں ہوئی ہیں اس میں بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے, اور تنظیم کی بھی وہاں چند لوگ جو بڑے ایکٹیو ہیں اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں بیٹھ کر کے تنظیم میں شامل ہو گئے, اور تنظیم کی دار بیل وہاں پڑ گئی ہے. ایک تاثر جو اب کچھ عرصے سے دھندلا سا گیا تھا ذہن سے دوبارہ تازہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ یہ امارات کے علاقے میں میرا جانا بہت کم ہو گیا. عمرے اور حج کے لیے بھی 1995 کے بعد اب میں پہلی مرتبہ 2000 میں گیا تھا عمرے کے لیے. 5 سال کا وقفہ تھا, میرے وہ گھٹنے کی تکلیف شدید اور اس کا آپریشن وغیرہ کے ہوئے تھے. امارات میں یہ ہوا تھا کہ 1994 میں غالباً جب وہ لندن میں کانفرنس ہوئی تھی, خلافہ کانفرنس حزب التحریر کے زیر اہتمام, کیونکہ میں وہاں مدعو تھا اسپیکر کی حیثیت سے میں چلا گیا تھا, تو میرا یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ دبئی میں میرا ویزا ایشو ہو چکا تھا, لیکن جب دبئی ایئرپورٹ پر میں پہنچا تو مجھے واپس کر دیا گیا. حزب التحریر سے وہ لوگ اتنے الرجک ہیں, اور میں چونکہ صرف اس لیے کہ ان کے جلسے میں چلا گیا تھا اس لیے میں گویا کہ پرسونا نان گریٹا بن گیا, اور میرے لیے داخلہ بھی بند ہو گیا. اس لیے اب کئی سال ہو گئے, 5-6 سال ہو گئے کہ میرا اس علاقے میں جانا نہیں ہوا, ورنہ پہلے بھی جب جاتا تھا یہ تاثر ہوتا تھا کہ حدیث میں, اور حدیث بھی جس کو ام السنہ کہا گیا ہے, حدیث جبرائیل, اس میں جو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی بیان کی گئی ہے, اسے آنکھوں سے آدمی دیکھنا چاہے تو جا کے ان علاقوں کا معائنہ کرے اور دیکھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس حدیث جبرائیل میں 3 سوال تو تھے, دین کے بارے میں, دین کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے, دین کے مختلف لیولز کو واضح کرنے کے لیے. اخبرنی عن الاسلام, اسلام کیا ہے یہ بتائیے, حضور نے جواب دیا. اخبرنی عن الایمان, اب بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں, اس کا جواب دیا. اخبرنی عن الاحسان, احسان کسے کہتے ہیں, حضور نے جواب دیا. پھر 4th سوال کیا, اخبرنی عن الساعۃ, اب مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو حضور نے پہلے تو کہا کہ من مسئول عنہا بعالم من السائل, جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا, یعنی یہ بات کہ قیامت کب آئے گی, یہ علم وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں, کسی فرشتے کو نہیں, کسی نبی کو نہیں, کسی رسول کو نہیں, کسی کو ایکسکلوسیو. ان اللہ عنده علم الساعۃ, قیامت کب آئے گی, آئے گی یقیناً, یہ تو ہر نبی نے کہا, لیکن کب آئے گی اس کی خبر کسی کو نہیں. اس قیامت کے بارے میں جب حضور نے پہلا جواب یہ دیا تو پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اخبرنی عن اماراتھا, مجھے پھر اس کی کچھ علامتیں تو بتا دیجئے کہ جب وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت قریب آ گئی. تو حضور نے 2 علامتیں بیان کی, جن میں سے پہلی علامت جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ جس کی کئی تعبیریں ممکن ہیں, اور جو بھی محققین ہیں انہوں نے مختلف انداز میں انٹرپریٹ کیا ہے. ان تلد الامت ربتہا, کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی, یعنی کسی کی جو بیٹی ہے وہ گویا کہ اتنی سرکش ہو جائے گی کہ جیسے کہ وہ تو ہے مالکہ اور ماں جو ہے وہ باندھی ہے. یہ معاملہ یہ کہ اولاد جو ہے عام طور پر دنیا میں تاریخ میں یہی رہا ہے کہ والدین کی اطاعت گزار, والدین کا کہنا ماننے والی, والدین کی عزت کرنے والی, آخری زمانے میں آ کر اولاد سرکش ہو جائے گی. پھر اولاد میں سے بھی بیٹے جو ہیں ان کے بارے میں تو زیادہ گمان ہو سکتا ہے سرکشی کا, لیکن عام طور پر لڑکیاں جو ہیں وہ تو بہت ہی گویا کہ والدین کی تابے دار, لیکن وہ زمانہ جو آئے گا تو اس میں لڑکیاں سرکش ہو جائیں گی, اور ایسے محسوس ہوگا وہ اپنی ماؤں کو ایسے ٹریٹ کریں گی گویا کہ وہ ان کی لونڈیاں باندیاں ہیں. بہرحال اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اس کی انٹرپریٹیشن مختلف طریقوں پر ہوئی ہے. لیکن دوسری جو بات بتائی ہے وہ ہے کہ جو جا کر آپ کو رائٹنگ آن دی وال کی طرح نظر آتی ہے امارات کے علاقے میں, خلیج کے علاقے میں, سعودی عرب کے علاقے میں, ان ترل حفات الحرات رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان, جب تم دیکھو گے کہ وہ چرواہے جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھیں, جن کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا اور بھیڑے بکریاں چراتے تھے, وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ایسی عمارتیں بنائیں گے کہ ان کی طول ان کی اونچائی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. یہ نقشہ آپ جا کر دیکھ لیجئے، دبئی میں دیکھ لیجئے، ابوظہبی میں دیکھ لیجئے. ابوظہبی میں تو یہ نقشہ سامنے آیا تھا کہ ایک عمارت 10 منزلہ جو ہے بنی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ صحیح ہے، برابر میں کوئی 11 منزلہ بن رہی ہے. تو اب اس شیخ نے اس 10 منزل کو پورے کو گرا کر 12 منزل بنائی ہے پوری عمارت کو. اور جب عمارت گراتے ہیں تو اس کا کوئی سامان نہیں بچاتے، کوئی شے نکالتے نہیں، یہاں تک کہ ایئر کنڈیشنر بھی وہ بھی جاتے ہیں، وہ جو بھی ان کے بلڈوزرز ہیں ان کو گھسیٹ کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں. یہ ہے فراوانی دولت کی وہاں پر. اور یہ لوگ آج سے 50 سال پہلے، یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے. ابھی میں جب وہاں پر بارہ آنا جانا جب ہوتا تھا تو ڈرائیور حضرات یا ساتھی سفر کے بتاتے تھے کہ میں 20 سال پہلے آیا تھا، 20 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب جنگل تھا. جنگل بھی کیا تھا، سب ریگستان یا پہاڑی علاقہ، کوئی آبادی نہیں. یہ خاص طور پر مسقط کا تو معاملہ جو ہوا ہے یہ پچھلے صرف 30 برس کی بات ہے، ورنہ وہی تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا. پانی اب بھی جو ہے وہ اپنا سمندر سے حاصل کرتے ہیں ڈیسیلینیشن کے ذریعے سے، ورنہ پانی کا تو وجود ہی نہیں ہے وہاں. وہ ٹھنڈا پانی میٹھا، لیکن ویسے یہ کہ اب وہ جو منرل واٹر ہے وہ اتنی کثرت سے اتنا پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کی قوت خرید اتنی ہے کہ کوئی پانی کی کمی کا احساس ہی نہیں ہو. لیکن یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال پہلے جنہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، سوائے کھجور کے کچھ تھا ہی نہیں. لیکن یہ ساری ایفلوئنس جو آئی ہے تیل کی دولت کی وجہ سے. لیکن یہ کہ حضور کی حدیث کے وہ الفاظ جو ہیں وہ رائٹنگ آن دی وال کی طرح وہاں نظر آتے ہیں. انتر الحفات العرات ریاء الشاہ، بکریوں کے چرانے والے رائی جو ننگے پیر ہوتے تھے، جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، انہیں دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، مسابقت کریں گے. تو یہ نقشہ پھر میں دیکھایا ہوں، اگرچہ ابوظہبی اور دبئی سے کم ہے، لیکن یہ کہ ہے نقشہ وہی. بہرحال دعا کیجئے کہ جو بھی میرا جانا ہوا تھا اور بہت ہی اچانک یہ ایک سفر کی شکل بن گئی تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ ویزا ملے گا، اس لیے ایک سال پہلے ایک صاحب آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، ہم نے حلقہ بنا رکھا ہے وہاں، آپ کے دروس تو ہم سنتے ہیں کیسے سے، لیکن یہ کہ آپ کبھی ایک دفعہ آئیں بھی تو اچھا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ بلائیں گے تو آ جاؤں گا. مجھے خیال تھا کہ ویزا تو ملے گا نہیں، وہ یہ 12 اللہ کا فیصلہ جو بھی ہے وہ ویزا کسی طریقے سے وہاں نکل آیا تو مجھے جانا پڑا ہے. لیکن ایک تاثر گہرا مجھے یہ بھی ہوا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کیسٹس میرے اتنے پھیلے ہیں، خاص طور پر بھارت میں، بھارت کے جو مسلمان وہاں ملے ہیں، اور جو تینوں حضرات جو کہ تنظیم میں شامل، تینوں بھارتی مسلمان ہیں، اور وہ اتنے کہ وہ کوئی کہتا 400 کیسٹ میرے گھر پہ ہیں، کوئی کہتا 500 میرے پاس موجود ہیں، کیسٹ ہندوستان کے اندر. اور یہ کہ ہم تو وہاں پر کیبل، پہلے مجھے اطلاع تھی کہ میرے کیسٹ جو ہے بامبے میں صرف کیبل کے ذریعے سے دکھائے جاتے ہیں، اور بتایا گیا نہیں مہاراشٹرا کا علاقہ کوکن ہے، وہاں پر شافعی مسلمان رہتے ہیں، بہت مذہبی لوگ ہیں مہاراشٹر میں، بامبے سے ذرا جنوب میں، وہاں بھی کہ ہم کیبل کے اوپر آپ کی جو ہے وہ درس دکھاتے ہیں لوگوں کو کیبل ٹی وی کے ذریعے سے، اور لوگ دیکھتے ہیں. بہرحال اس کا تاثر ضرور ہوا ہے کہ یہ دعوت جو ہے جو پھیل رہی ہے، قرآن مجید کی انقلابی دعوت، یہ کہیں نہ کہیں تو ضرور نتائج برپا کرے گی، آج نہیں تو کل، میری نگاہوں کے سامنے نہیں تو میرے بعد. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے تو جو بھی اپنی زندگی جس کام میں لگائی ہے، مجھے یہ بھی جو اس کے ثمرات نظر آتے ہیں اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا بڑا قلب کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہوں. دوسری بات جس کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے جمعیت علماء اسلام کی جو دارالعلوم دیوبند کی 150 سالہ خدمات کانفرنس ہو رہی ہے. اخبارات میں آپ نے اس پر کافی چرچا دیکھ لیا ہوگا، بڑے زور شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں. مجھے بھی دعوت نامہ اس کا آیا ہے، بعض ان کے ذمہ دار حضرات خود آ کر بنفس نفیس کو ڈلیور کر کے گئے جبکہ میں باہر گیا ہوا تھا. تو انشاءاللہ میں ضرور شرکت کروں گا، کہ اگر 3 دن مسلسل اور متواتر نہ کر سکا اپنی معذوریوں کی وجہ سے، تب بھی یہ ہے کہ بہرحال جزوی طور پر ضرور انشاءاللہ شرکت کروں گا. یہاں مجھے تھوڑا سا یاد کرنا ہے کہ دارالعلوم کی اصل حیثیت ہے کیا. دارالعلوم دیوبند در حقیقت ویسے تو ایک مدرسہ تھا جو کچھ لوگوں نے قائم کیا تھا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تحریک کی بنیاد بن گیا. اس دارالعلوم میں کا جو پہلا طالب علم تھا, یعنی شروع اس طرح ہوا تھا اس قدر نیگر انداز میں کہ ایک مسجد چھوٹی سی, اس کے اندر ذرا سی ایک کیاری بنی ہوئی تھی, وہاں ایک انار کا درخت لگا ہوا تھا. درخت کیا جھاڑی ہوتی ہے, اس انار کے درخت کے سائے میں ایک استاد اور ایک شاگرد, یہ دارالعلوم دیوبند کا آغاز تھا. اور حسن اتفاق کے استاد کا نام بھی محمود حسن اور شاگرد کا نام بھی محمود حسن. لیکن یہ جو پہلا محمود الحسن تھا شاگرد, یہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہیں پر اس کے استاد بھی بنے اور پھر ہوتے ہوتے صدر مدرس بنے. اور صدر مدرس جو ہے دارالعلوم دیوبند کے ہونے کے علاوہ وہ شیخ الہند قرار پائے, اسیر مالٹا, بہت بڑا مجاہد حریت. جبکہ ابھی ہندو بھی نہیں جاگے تھے اور عام مسلمانوں کو, سیکولر مسلمانوں کو, جو جدید تعلیم یافتہ علی گڑھ کے پڑھنے والے لوگ تھے, انہیں احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمیں انگریز سے آزادی حاصل کرنی ہے. اس وقت بھی یہ چونکہ در حقیقت تحریک شہیدین سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں کی تحریک کے یہ لوگ باقیات الصالحات میں سے تھے کہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. تو وہ اسی تحریک کا تسلسل تھا. اور اس تحریک کا یوں سمجھیے کہ علامت کیا تھی, انگریز اور انگریزیت کا ٹوٹل بائیکاٹ, ترک بوالات, ریزسٹنس, انگریز اور انگریزیت. انگریز سے بھی کوئی تعاون نہیں ہوگا, کوئی مراعات نہیں لیں گے, اور انگریزیت میں انگریزی زبان نہیں پڑھیں گے, انگریزی علوم نہیں پڑھیں گے, ہم ان کی ملازمتیں نہیں کریں گے. ٹوٹل جس کو کہتے ہیں ترک موالات. اور سب سے پہلے جو ہے در حقیقت آزادی کی تحریک کا علم بلند کرنے والے شیخ الہند تھے, اور انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک, اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, شروع کی تھی. یہ دوسری بات ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کس کام کے لیے کون سا وقت معین ہے. کل شعین مرحول وقت ہی, ہر شے اپنے وقت کے اوپر معین ہے, جو اس کا اللہ کی حکمت میں اسی وقت ہو سکتی ہے. ناکام ہو گئے, گرفتار ہوئے, اور گرفتار کر کے پھر مالٹا میں رکھے گئے. ذرا اندازہ کیجیے ان کی اہمیت انگریز نے کیا سمجھی, کہ اگر ہندوستان کی کسی جیل میں رہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نفس گرم کی گرمی جیل سے بھی باہر نکل کر عوام کے اندر جو ہے وہ بغاوت کے جراثیم پیدا کر دیں, سانس کے اثرات کے باہر نہ پہنچ جائیں. یہ جو الفاظ علامہ اقبال نے کہے ہیں حضرت مجدد نفسانی کے لیے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہی بات جو کی تو جو ہے شیخ الہند پر جو ہے راست آتی ہے کہ انہیں شریف حسین والی مکہ نے گرفتار کیا اور انگریزوں کی خدمت میں پیش کر دیا. انگریز وہاں سے عرب سے انہیں واپس ہندوستان نہیں لائے, جزیرہ مالٹا کہاں, میڈیٹرینین میں, بحر روم میں وہاں رکھا ہے. 4.5 سال وہاں پر اسیر رہے. واپس جب آئے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کی عظمت کا کیا عالم ہے. 1920 میں جب واپس آئے ہیں, اور اس لیے چھوڑا انگریز نے کہ ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئی تھی, یہی وجہ ہے کہ رہائی کے بعد جو ہے 6 مہینے زندہ رہے, فوت ہو گئے. 6 مہینے بھی بڑے بڑے کام کیے. میری ایک خاصی زخیم کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی, میں نے بہت تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کیا, یہاں تو صرف تذکرہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم حضرت شیخ الہند ہیں. اس حوالے سے مجھے ان کے ساتھ ایک باطنی نسبت ہے. میرا دعویٰ ہے کہ مجھے ایک باطنی نسبت حاصل ہے حضرت شیخ الہند سے رحمت اللہ علیہ. اس اعتبار سے جب واپس آئے ہیں تو تصور کیجیے ان کی پیشوائی کے لیے یا قدم بوسی کے لیے کتنے عظیم لوگ پہنچے بامبے. دینی اعتبار سے اس وقت کی عظیم ترین شخصیت مولانا عبد الحی فرنگی بحلی, مولانا عبد الباری فرنگی بحلی, وہ پہنچے. کہاں لکھنؤ, کہاں بامبے, وہاں گئے ہیں استقبال کرنے کے لیے حضرت شیخ الہند کا رحمت اللہ علیہ. اور دوسرا شخص جو پہنچا ہے وہاں پر استقبال کے لیے موہن داس کرم چند گاندھی، مہاتما گاندھی، جس نے کہ جا کر استقبال کیا ہے شیخ الہند کا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی عظمت کیا تھی سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. دینی اعتبار سے عبدالباری فرنگی محلی کا جانا اور سیاسی اعتبار سے گاندھی جی کا جانا، یہ دونوں گویا کی علامت ہے کہ ان دونوں کی شخصیت جو ہے، ان کی شخصیت دونوں اعتبار سے کس قدر اہمیت کی آبی تھی. بہرحال دیوبند جو ہے وہ تو تحریک شہیدین کا تسلسل ہے، علوم ولی اللہی کا وارث ہے، انگریز اور انگریزیت کے خلاف سرتاپا اور مجسم ریزسٹنس. لیکن شیخ الہند ایک طرف تو یہ کہ وہ ان ہز اون رائٹ ہی واز اے ویری بگ لیڈر، فریڈم فائٹر، جس کے نفرت گرم سے گرمی احراف. دوسری طرف وہ مجدد تھے 14ویں صدی ہجری کے. اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک علمی نقطہ ہے. دیکھیے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت محمد پر آ کر ختم ہو گیا. نبوت کا مقصد کیا تھا؟ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی. انسان تو ختم نہیں ہوئے 1400 برس کے بعد، ابھی تو انسان دنیا میں ہے اور آئیں گے ابھی جب تک قیامت نہیں آتی. اگرچہ میرے نزدیک وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اللہ عالم، یہ تو صرف ایک اندازے ہے. اندازے کے سوا صحیح علم تو کسی کو حاصل نہیں. جب حضور نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں تو اور کس کو معلوم ہوگا. اس اعتبار سے یہ جو اب وقفہ ہے حضور کے بعد سے قیامت تک، اس میں جو خلا ہو گیا نبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے، نبوت تو معمولی شے تو نہیں تھی، نبوت بہت عظیم حقیقت تھی، نبوت رحمت تھی. اس رحمت کا خلا ہو گیا تو اس کو اللہ تعالی نے تین چیزوں سے پر کیا ہے. نمبر ایک، قرآن کے متن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن میں اس کے متن میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. جبکہ نہ تورات کے لیے یہ ذمہ داری اللہ نے لی، نہ انجیل کے لیے، نہ زبور کے لیے، نہ صحف ابراہیم کے لیے، کسی کے لیے نہیں، لیکن قرآن کے لیے حفاظت. چونکہ باقی کتابوں کے بعد تو آنے والے تھے اور نبی، کوئی غلطی اس میں ہو جائے وہ کر دی جائے گی تو اس کی تصحیح کر دیں گے، لیکن حضور کے بعد تو آنے والا کوئی نہیں نا. اگر قرآن میں تحریف ہو جائے تو پھر کہاں سے معلوم ہوگی صحیح بات. لہذا اللہ نے ذمہ لے لیا تو ختم نبوت کے ایک خلا کو پر کیا حفاظت قرآن سے. دوسرا اہتمام یہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا کہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے اشخاص کو کھڑا کرتا رہے گا جو دین کو نیا کر دیں گے، تازہ کر دیں گے. یعنی جیسے آئینہ ہو، آئینہ کے اوپر غبار آ جائے، گرد و غبار، پھر آپ نے اس کو جھاڑ دیا، صاف کر دیا. ایسے ہی دین کے چہرے پر ایک جو بدعات ہیں، کوئی باہر سے آنے والے اثرات ہیں، کوئی غلط نظریات اور غلط عقیدے گھس جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر آ کر، تو ان چیزوں کو صاف کر دینا، ہٹا دینا اور اصل دین کی تعلیم دوبارہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، یہ تجدید کہلاتی، دین کو تازہ کر دینا، دین کو اثر نو اس کی اصل شکل کے ساتھ پیش کر دینا. اور جو تجدید کرنے والے ہیں وہ ہیں مجدد. چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی راس کل مئت عام من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالیٰ اس امت میں، امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صدی کے سرے پر ایسے اولو العزم لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو ان کو دین کو تازہ کر دیں گے. اثر نو سارے بدعات اور سارے جو توہمات جو آ کر اس کے اوپر چھا گئے تھے ان کو ہٹا کر صحیح دین نیا اور تازہ. یہ ہے دوسری ضمانت جو اللہ نے دی ہے، جس سے کہ نبوت سے جو خلا پیدا ہوا وہ ایک پور ہو رہا ہے. تیسرا، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت گمراہ ہو جائے. یہ بھی تیسری بڑی ضمانت ہے کہ ایک ضرور رہے گا. اور اس میں ایک حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں الفاظ ذرا مختلف ہے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذلک. میری بڑی امت میں ایک چھوٹی امت ہمیشہ موجود رہے گی کہ جو حق پر قائم رہیں گے، نہ تو ان کو چھوڑ کر جانے والے انہیں نقصان پہنچا سکیں گے، نہ ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان پہنچا سکیں گے، اور وہ اسی طرح حق پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے یعنی قیامت آ جائے. تو یہ ہے تیسری ضمانت جو اللہ نے دی ہے کہ اس امت میں ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے. لیکن بس کس کے سمجھنے میں لوگوں کو مغالطہ یہ ہوا، شاید وہ ایک ہی جماعت کوئی ہے. ہوتا کیا ہے، یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی. ہر مجدد کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. جب کوئی مجدد آیا تو اس کے عوام و انصار، اس کے ساتھی، اس کے ہمدرد، اس کے مددگار، اس کے کس جواب ہو گئے، یہ جماعت بنی اب. لیکن یہ جماعت کچھ عرصے کے بعد موروثی بن جاتی ہے. جماعت میں پہلے جو لوگ آتے ہیں وہ جماعت کے نظریے کو، فکر کو سمجھ کر، اپنی برادریوں سے کٹ کر، اپنی رشتہ داریاں توڑ کر، اپنی دوستیاں ان سب سے تج کر آتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میرا باپ فنا جماعت میں تھا، میں بھی اس میں ہوں، اب یہ موروثی ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو برحق سمجھتا ہوں، نہیں، میرا اس لیے کہ میرا باپ وہ چونکہ جماعت میں تھا تو میں بھی اس جماعت میں ہوں. یہاں در حقیقت اس جماعت کی ایک شکل بن جاتی فرقے کی. تیسری نسل تک آتے آتے یہ ایک ایسی برادری بن جاتی ہے کہ جن کے کاروبار کچھ مشترک ہوتے ہیں، آپس کے مفادات ہوتے ہیں. کچھ وہ بزرگ جو تھے جنہوں نے کام شروع کیا تھا، ان کے عقیدت مندوں کا دائرہ کافی ہو جاتا ہے، وہ مالی اعانت کرتے رہتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر ورلڈلی انٹرسٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں، مفادات دنیا بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور پکا فرقہ بن جاتا ہے. وہ اس مجدد یا مجددین کے نام کے پوجتے ہیں اور ان کا نام بیچ کر کھاتے ہیں. جب یہ شکل ہو جاتی ہے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے. تین نسلوں کے بعد یہ شکل ہوتی ہے. عجیب بات یہ کہ حضور نے تین نسلوں ہی کی ضمانت دی ہے خیر کی. خیر امتی کرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا ہے، پھر جو ان کے ساتھ منسلک ہے، پھر جو ان کے ساتھ منسلک ہے. تین نسلوں کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ موروثیت اور فرقے واریت آ گئی. پہلی نسل کے بعد موروثیت، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے. پہلے جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے شرک چھوڑا تھا، اپنی برادریوں سے کٹے تھے، اپنے رشتے داریوں سے کٹے تھے، اپنے جو موروثی عقائد تھے ان کو چھوڑا تھا، سب کچھ چھوڑ کر قربانیاں دے کر آئے تھے. وہ جماعت کی شکل تھی. اب یہ ہے کہ باپ کی وجہ سے ہے، لہذا وہ اب موروثی شہ بنی. اور تیسری نسل میں آنے کے بعد فرقہ، اب نام پوجے جاتے ہیں، بڑے ناموں کو بیچ کر کھایا جاتا ہے، ان کی جو عقیدت ہوتی ہے لوگوں کے اندر اس کو ایکسپلائٹ کر کے، اور وہ ایک فرقے کی شکل بن جاتی ہے. پھر اللہ کسی نئے کو، تو ایک گروہ تو رہے گا، ایک گروہ وہی نہیں ہوگا، ان کے نام بدلتے رہیں گے. اس لیے جیسے کہ اس کی بہترین مثال کیا ہے، اولمپک ٹارچ آپ کو معلوم ہے، اسے لے کر دوڑتا ہے ایک کھلاڑی، لیکن ایک کھلاڑی کہاں تک دوڑے گا، آگے جا کر وہ ٹارچ دوسرے کو پکڑا دیتا ہے، وہ خود تو ہانپ گیا، دوسرا دوڑے گا، وہ جا کے تیسرے کو دے دے گا. تو اگر یہ ٹارچ وہی ہے لیکن وہ کھلاڑی بدل گئے، کھلاڑی وہ نہیں رہا. اسی طرح شیر شاہ سوری نے ایک جو ڈاک کا نظام بنایا تھا ڈھاکہ سے لے کے پشاور تک، آپ اندازہ لگائیے تقریباً یہ 1500 میل کا فاصلہ ہوگا، ہر 30 میل کے فاصلے پر ایک چوکی تھی ڈاک کی. وہاں تازہ دم گھوڑا موجود ہے، تازہ دم جو ہے سوار موجود ہے. پچھلی چوکی سے ڈاک کا تھیلا لے کر ایک سوار سرپٹ دوڑا، سرپٹ، اور 30 میل میں ظاہر بات ہے گھوڑا بھی ہانپ گیا، سوار بھی تھک گیا، اس کی بھی بس ہو گئی. اب یہاں آ کر وہ وہاں رک جائیں گے، ریسٹ کریں گے. اب یہاں سے وہ نیا تازہ دم گھوڑا اور نیا سوار، وہ تھیلا وہی ہوگا ڈاک کا جو ڈھاکے سے چلا تھا، پشاور تک تھیلا وہی ہے، لیکن گھوڑے بدل گئے، 50 گھوڑے بدل گئے، 50 سوار بدل گئے. اسی طرح اس امت کے 1400 برس میں یوں سمجھیے کتنی جماعتیں، کتنے مجددین آئے. 14 مجدد تو کم سے کم آئے. ویسے یہ کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث میں تو اگرچہ ایک کا ذکر ہے لیکن ایک صدی میں کئی بھی ہو سکتے ہیں، ایک وقت بھی ہو سکتے ہیں ایک سے زائد. اسی لیے میں مجدد اعظم کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہر صدی کا ایک مجدد اعظم ہے سب سے بڑا. مثلا 11ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے ساتھ ہی مولانا عبدالحق محدث دہلوی، بڑی عظیم شخصیت، وہ بھی بہت اونچی شخصیت تھی. 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اسی 12ویں صدی میں شیخ محمد ابن عبد الوہاب سے عرب کے اندر انہوں نے بھی بدعات اور شرکیہ توہمات کا خاتمہ کیا ہے. اسی طرح 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی، لیکن ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید ان کے برابر کے ساتھ ہیں. 14ویں صدی کے مجدد اعظم میرے نزدیک شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، یہ مجدد اعظم ہے. ویسے یہ کہ لوگوں نے بریلوی لوگ جو ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کو سمجھتے ہیں مجدد، تھانوی حضرات مولانا اشرف علی تھانوی ان کو سمجھتے ہیں مجدد، بلکہ جامع المجددین بہت بڑا رتبہ دیتے ہیں. دیوبندیوں میں جو مدنی لوگ کہلاتے ہیں، جو مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ عقیدت مند ہیں، وہ مولانا رشید احمد گنگوہی کو کہتے تھے. لیکن پہلے سے پہلا شخص میں ہوں جس نے کہا کہ نہیں، 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اسیر بالٹا، اور مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے یہاں پر مولانا حامد میاں، سید حامد میاں جو جامع مدنیہ کے شیخ الحدیث بھی تھے، محتمم بھی تھے. ان کے سامنے جب میری بات آئی تو ایک دم وہ چونک اٹھے کہ واقعی آپ کیا، آپ کا ذہن بہت صحیح بات تک پہنچا ہے، ہمارے ہاں کسی کا ذہن یہاں تک نہیں پہنچا تھا. میں نے کہا اصل مجدد وہ ہے، مجدد جو ہے یا مار کھاتا ہے یا جیل میں جاتا ہے، اس کے بغیر مجدد نہیں ہوتا. تو مولانا اشرف علی تھانوی کو تو نہ کبھی مار پڑی نہ وہ کبھی جیل میں گئے، نہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا یہ معاملہ ہوا. شیخ الہند جیل میں گئے ہیں، 5 برس کی جیل کاٹی ہے. شاہ ولی اللہ کے خلاف بلوا ہوا بڑا سخت، قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے لوگ، وہ تو اللہ نے ان کے اندر ایسا روب اس وقت ڈال دیا کہ لوگ ہٹ گئے. اور شیخ احمد سرندی جیل میں رہے ہیں، تو مجددین کی تو شاد یہ ہوتی ہے. احمد ابن حنبل کو وہ مار پڑی ہے، وہ مار پڑی ہے. امام ابو حنیفہ جیل میں گئے ہیں، مارے پڑی ہیں. یہ تو سب امام ابن تیمیہ جیل میں گئے ہیں، مارے پڑی ہیں. تو مجددین کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے. بہرحال یہ جو مجدد ہے، ان کی جو آخری ایک خواہش تھی جس کو کہ ان کے شاگردوں نے بھی کوئی اہمیت نہیں دی، 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی تھی، جس کا اب تسلسل پاکستان میں جمعیت علماء اسلام ہے، جے یو آئی، جس کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، مفتی محمود صاحب تھے رحمہ اللہ، اب فضل الرحمان صاحب. جمعیت علماء ہند 1919 میں قائم ہوئی، اس وقت شیخ الہند تھے اسیر مالٹا، مالٹا میں تھے، لہذا اس کے پہلے صدر جو تھے وہ مولانا عبد الباری فرنگی بحلی، بڑی شخصیت جن کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جب شیخ الہند رہا ہو کر آئے ہیں تو ان کے پیشوائی کے لیے اور ان کے جو ہے استقبال کے لیے یہ بھی پہنچے تھے بامبے لکھنؤ سے. لیکن جب یہ 1920 میں چونکہ آ گئے تھے رہائی پا کر، تو 1920 کا اجلاس جو تھا اس کے صدر تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ اجلاس جو ہے صرف دیوبندی مولویوں کا نہیں تھا، دیوبندی علماء سب تھے اور بدایونی علماء سب تھے، جے پور کے علماء، ٹونک کے علماء، فرنگی محل کے علماء، اہل حدیث علماء، مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ان میں شامل ہیں. صرف مولانا احمد رضا خان صاحب کے بیٹے شامل نہیں ہوئے تھے، ان کا اپنا تو انتقال ہو چکا تھا، وہ شامل نہیں ہوئے. اس جلسے شیخ الہند نے یہ تجویز پیش کی کہ ابو الکلام آزاد کو امام الہند مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، تمام علماء ہند بیعت کرے اور پھر انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے جانچ شروع کیا جائے. لیکن کچھ تو جو دوسرے علماء تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور کچھ یہ ہے کہ چونکہ اس کے چند دنوں کے بعد حضرت شیخ الہند کا تو انتقال ہو گیا، تو حضرت شیخ الہند کے بھی شاگرد تھے، انہوں نے پھر وہ بات پوری نہیں کی، اس لیے کہ وہ ابو الکلام آزاد سے اتنے خوش نہیں تھے، وہ کوئی دیوبندی تو تھے نہیں. ابو الکلام آزاد جو ہے وہ تو ان تقسیموں سے بالا تر تھے، اور وہ کسی مدرسے کے اس طریقے سے فارغ التحصیل نہیں تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے. بلکہ وہ یہ کہ جامع شخصیت اور ایک بہت ہی جس کو آج کل کہا جاتا ہے نابغہ شخصیت. تو اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے, یہ وصیت تھی کہ جو نہیں مانی گئی اور اس کے نزدیک یہ ہوا, میرے نزدیک اس کا جو افسوسناک نتیجہ نکلا وہ یہ تھا, مولانا آزاد مایوس ہو کر علماء سے بددل ہو کر اور سیدھے براہ راست کانگریس میں شریک ہو گئے. حزب اللہ انہوں نے پہلے قائم کی تھی 1913 میں, اس کی بساط لپیٹ دی اور کانگریس میں شامل. اور مولانا محمود حسن کے انتقال کے بعد جمعیت علماء ہند جو ہے اب وہ رہ گئی صرف دیوبندی علماء کی جماعت, باقی علماء کٹ گئے, اور اس کی صدارت یا قیادت جو ہے وہ مولانا مدنی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ کانگریس کا زمینہ بن کر رہ گئی جمعیت علماء ہند, اور ان سے ایک گروہ کٹا اور کٹ کر انہوں نے جمعیت علماء اسلام بنائی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے, لیکن وہ مسلم لیگ کا زمینہ بن گئے. لیکن 1920 کے بعد میرا کہنا یہ ہے کہ مجدد وقت کی بات نہ ماننے کی وجہ سے علماء ہند کو یہ سزا ملی ہے کہ اب ان کی قیادت کی پوزیشن نہیں رہی. شیخ الہند واز اے لیڈر ان ہز اون رائٹ, جس کا استقبال گاندھی کر رہا ہے اس کی عظمت کا آپ اندازہ کیجئے. لیکن اس کے بعد سے علماء جو ہے وہ صرف زمین میں بن کر رہ گئے, یا کانگریس کے زمین میں یا مسلم لیگ کے زمین میں. پاکستان میں بھی کچھ مسلم لیگ کے زمین میں ہو گئے, کچھ پیپلز پارٹی کے زمین میں ہو گئے. جب یہ علماء جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی, بے نظیر کے زمانے میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس کے ساتھ اشتراک کیا عمل ان کا جاری رہا, وہ زمین میں بنے. ظاہر بات ہے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے, نہ کہ جمعیت علماء اسلام, اور بڑی پارٹی مسلم لیگ ہے, نہ کہ جمعیت علماء کا کوئی اور بڑا, چاہے وہ مولانا ایس شاہ ملک تھانوی کا ہو کسی اور کا ہو, اصل جو ہے جماعت تو مسلم لیگ تھی. تو ان کی حیثیت جو ہے وہ صرف رہ گئی ہے کہ یہ زمینیں ہیں. بہرحال اس وقت اس دیوبند کی اور یہ کانفرنس کی اہمیت جو ہے جو زیادہ ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ملحقہ ملک افغانستان میں جو طالبان کی قیادت آئی ہے, یہ سب کے سب بالواسطہ دیوبند کے فیض یافتہ لوگ ہیں. دیوبند کے جو مدارس, دیوبند کے علماء, انہوں نے جو مدارس قائم کیے ہیں پاکستان میں آ کر, اب یہ جامعہ اشرفیہ کتنا بڑا مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں, جامعہ مدنیہ کتنا بڑا مدرسہ ہے, کراچی میں کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں. میں پہلی مرتبہ جامعہ فاروقیہ دیکھ کر آیا ابھی 2 ماہ قبل جب کراچی گیا تھا, میں حیران رہ گیا, میرا تصور یہ نہیں تھا. جیسے یہ کہ ابھی مسقط کو دیکھ کر میرا تصور جو ایک دم بدل گیا, میں سمجھتا تھا پسماندہ سا علاقہ ہوگا, لیکن وہ بھی اسی طرح بہت معلوم ہوتا کہ کوئی یورپ کا شہر ہے, بلکہ یہ کہ امریکہ کا شہر تھا, یہ یورپ کا بھی نہیں. اسی طریقے سے جامعہ فاروقیہ کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا, اس قدر عظیم عمارت, اتنے عظیم تعداد میں طلبہ پڑھ رہے ہیں. پھر بنوری ٹائم کا مدرسہ تو یونیورسٹی ہے, مدرسہ اس کو کہنے نہیں چاہیے. کورنگی میں دارالعلوم جو ہے مفتی محمد شفیع صاحب کا, وہ بھی ایک یونیورسٹی کے درجے کی چیز ہے. اور یہ تمام علماء, جو دارالعلوم حقانیہ بہت بڑا مدرسہ ہے اکوڑا خٹک کا, یہاں سے یہ لوگ سب کے سب افغان طلبہ جو اٹھے اور جنہوں نے پھر طالبان کا ایک نظام شروع کیا اور ان کی پھر حکومت قائم ہوئی, اور اس وقت 90 یا 95% رقبہ جو ہے افغانستان کا وہ ان کے زیر نگی ہے, اور اس میں انہوں نے پورا امن و امان قائم کیا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ سب کے سب طالبان جو ہیں وہ انہیں دیوبند کی بیٹیاں. حضور نے فرمایا ہے کہ روئے ارضی پر جتنی مسجدیں ہیں وہ سب خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں. اسی طریقے سے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مدارس ہیں جو پاکستان میں دیوبندی علماء نے قائم کیے, یہ سب دارالعلوم دیوبند کی بیٹیاں ہیں. تو یہ دارالعلوم دیوبند کی بیٹیوں سے فیض حاصل کرنے والے لوگ ہیں طالبان, جن کی حکومت افغانستان میں ہے. اس اعتبار سے اس کانفرنس کی بڑی اہمیت ہے. افغانستان وہاں سے کتنے فاصلے پر, 50-60 میل کے فاصلے پر افغانستان میں, اس شہر میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے بہت بڑی. اس میں اگر کہ جو بھارت کے علماء بھی آ رہے ہیں, دیوبند ظاہر بات ہے بھارت میں ہے, وہاں سے علماء آئے ہیں, اور ان کے اپنی کچھ حالات ہیں جس کی کہ کچھ مصلحتیں انہیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں. چنانچہ انہوں نے تو جو یہ بدھا کے جو مجسمے توڑے گئے ہیں, دارالعلوم دیوبند کے علماء نے بھی اس کی تائید نہیں کی بلکہ تنقید کی ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح بعض علماء نے کارگل میں جو کچھ پاکستانی فوج نے کیا تھا یا پاکستان کے مجاہدین نے اس کی شدید مذمت کی اور کہا شہدائے کارگل یعنی جو ہندوستانی فوج کے لوگ مارے گئے ہیں وہ شہید ہیں گویا کہ تو شہدائے کارگل کا تاوان لینا چاہیے پاکستان سے. اب وہاں کے علماء کو یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. بھارت میں رہنا ہے تو دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر. اب ظاہر بات کہ انہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں مجبوراً بھی کرنی پڑتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا واقعی خیال بھی یہ ہو. چنانچہ مجھے معلوم ہوا ہے آج ہی صبح ٹیلی فون کے ذریعے سے کہ اس کانفرنس میں جتنی جہادی تحریکیں ہیں ان کے سٹال جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, وہ نہیں لگائے جائیں گے. اس لیے کہ اگر جہادی تنظیمیں جنہوں نے کہ ناک چنے چبوا رکھے بھارت کو اگر وہاں پر سٹال ہو اور ان کو ڈسپلے کیا جائے, جیسے کہ ایک کانفرنس میں دفاع افغانستان کانفرنس کنونشن جب ہوا تھا تو وہ تو مجاہدین پورے نظر آ رہے تھے اور سیاہ نقاب کے اندر کھڑے پہرے دے رہے تھے حرکت المجاہدین اور جیش محمد اور فلاں اور فلاں, لیکن یہاں انہوں نے طے کیا کہ نہیں, مجاہدین کے نہ وہاں پر موجودگی ہوگی, یعنی موجود نہ ہوں گے تو اپنے سادہ لباس کے اندر ہوں گے, ان کی کوئی علیحدہ حیثیت نہیں ہوگی, کوئی اسکال نہیں ہوں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجبوری ہے, ورنہ ہندوستان کے علماء کو تو جاتے ہی وہاں پر جو ہے جواب دہی کرنی پڑ جائے گی کہ تم وہاں گئے ہو کہ جہاں پر مجاہدین کا اس طور سے ڈسپلے ہوا ہے, لہٰذا یہ کہ ان کے تو حب الوطنی کے اوپر شک کیا جائے گا, تو اس وجہ سے وہاں یہ معاملہ ہے. تاہم بہرحال مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. مجھے دلچسپی اس سے ہے کہ یہ کانفرنس انشاءاللہ تعالی طالبان کی تقویت کا ذریعہ بنے گی. اب آخری بات جو مجھے آج کہنی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی. جب یہ تشریف لائے تھے تو قلبین در بغل تھے, دونوں بغلوں میں تو دو کتے تھے, لیکن ایک بلی تھیلی میں تھی. وہ تھیلی جو ہے ابھی بند تھی, اس کا منہ کھل گیا. اب صاف انہوں نے کہہ دیا ہے وہ صدر بنیں گے, صاف کہہ دیا ہے فوج سے ریٹائر نہیں ہوں گے. اختیار مطلب ہے, جو چاہے کرے, انہیں پوچھ کون سکتا ہے. وہ تو جیسے کبھی ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا, میں تو نعوذ باللہ من ذالک, میں تو قادر مطلق ہوں. تو قادر مطلق کہہ کر کہ یہ بھی کہہ دیا تھا معاذ اللہ نعوذ باللہ, لیکن قادر مطلق تو شان صرف اللہ کی ہے. لیکن انہوں نے کہا ساتھ ہی یہ کہ تعوض بھی کر لیا تھا. اسی طرح ان کا معاملہ, ان کو کون پوچھ سکتا ہے. اگر عدالت کہے گی تو عدالت کے سامنے دوبارہ کوئی لے آئیں گے, کوئی نیا جو ہے پی سی او بتا کر, اور اس کے اوپر کہیں گے کہ عدالت کا وہی جج باقی رہیں گے جو اس کا حلف اٹھائیں گے, باقی چھٹی کریں گھر جائیں, جیسے جاوید صاحب نے چھٹی کر دی تھی. تو اس حوالے سے یہ صورت اب سامنے آ گئی ہے کہ بین ہی وہی نقشہ اب جم رہا ہے جو نمبر ایک سن 58 میں ایوب خان, جو بعد میں فیلڈ مارشل بھی بن گئے, پہلے صرف جنرل تھے پھر فیلڈ مارشل بن گئے, انہوں نے کیا تھا. پہلے آئے چیف مارشل کا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے, پھر صدر بن کر بیٹھ گئے. 10-11 سال وہ بھی نکال گئے تھے. پھر ضیاء الحق صاحب آئے چیف مارشل کا ایڈمنسٹریٹر, پھر صدر کی ٹوپی انہوں نے بھی پہن لی. تین تین ٹوپیاں تھیں, وہ بھی کمانڈر ان چیف بھی تھے, صدر بھی تھے, اور کیا تھے, تین ٹوپیاں ان کی مشہور ہیں. بہرحال تین تین ٹوپیاں لے کر اب ان کا معاملہ ہے. یہ بھی نہ تو فوج سے ریٹائر ہوں گے, کیونکہ فوج سے ریٹائر ہونے کے معنی یہ ہے کہ پھر جو نیکسٹ کمانڈر ان چیف ہے پھر اس کے رحم و کرم پر آ جائیں گے. کیا پتا وہ ان کا وفادار رہتا کہ نہیں رہتا. چاہے کتنا ہی قابل اعتماد ہو, بھٹو نے بھی انتہائی قابل اعتماد سمجھا تھا ضیاء الحق کو, لیکن اسی نے اس کے خلاف جو ہے اٹھا کے تختہ الٹ دیا. اسی طریقے سے نواز شریف نے انتہائی بہتر سمجھا تھا مشرف صاحب کو, اس لیے کہ باقی جرنیل جو ہے وہ تو کوئی پنجاب کا ہے, کوئی سرحد کا ہے, تو ان کا اپنا اپنا بیس ہے. لیکن یہ تو بیچارہ مہاجر ہے, دلی کی پیدائش, اس کا کون, اس کی کوئی اپنی لابی تو ہے نہیں فوج میں, یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا, جب چاہیں گے ہٹا دیں گے. لیکن یہ کہ الٹا ثابت ہو گیا معاملہ ان کا, لہذا اب یہ جو آئے ہیں یہ بھی چاہیں گے کہ 10-11 سال تو بہرحال, اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی نیا آتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, باقی سب کو سمجھتا ہے کہ انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے, یہ سب جو ہیں بیکار لوگ ہیں. اور سیاست دان جو ہیں یہاں کے, ان کے بارے میں فوجیوں کا جو ذہن ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یاد کیجئے ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا, یہ سیاست دان یہ کیا ہے, میں جب سیٹی بجاؤں گا یہ کتوں کی طرح دمے ہلاتے ہوئے آ جائیں گے. یہ الفاظ ہے ضیاء الحق, اس قدر کنٹمپٹیوسلی انتہائی حکایت کے ساتھ ہے. بہرحال صورتحال کیا ہے, کنونشن لیگ بھی ایک نئی بن گئی ہے, جنہیں آشیرواد حاصل ہے حکومت کی، یا کم سے کم تاثر یہی ہے پبلک کے اندر کہ انہیں آشیرواد حاصل ہو. جیسے کہ ایوب خان نے اب کنونشن لیگ بنا لی تھی، ویسے ہی اب کنونشن لیگ بن گئی. لیکن کی بات ذرا میری توجہ سے آپ سن لیجئے، یہ اسکیم ناکام ہوگی. ہر کے آمد عمارت نو ساخت، کچھ نئے نئے کام، نئے بلدیاتی انتخابات، لیکن چند سال کے بعد وہ تحریک دوبارہ اٹھے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے خمیر میں جمہوریت ہے. ایک تو پاکستان کی ماں جمہوریت ہے، جمہوریت کے وطن سے اس کی ولادت ہوئی ہے. 1946 کے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا ہے. لہذا میری یہ بات یاد رکھا کہ یہ بات بہت دفعہ میں نے کہی ہے، پاکستان کا باپ اسلام، ماں جمہوریت، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. میں ایک تقریر مکمل کر چکا ہوں یہاں پر بھی، اور اس کو پھر ہم شائع بھی کر چکے ہیں، نصاب میں بھی آ گئی ہے، کچھ تھوڑے تھوڑے حصے کر کے نوائے وقت میں بھی آ گئی ہے. پاکستان کا باپ اسلام، اگر یہ نعرہ نہ لگتا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو مسلم لیگ کو اپوزیشن حاصل نہیں ہو سکتی تھی 1946 کے الیکشن میں جو حاصل ہوئی، اور مسلم لیگ کو اپوزیشن حاصل نہ ہوتی الیکشن میں تو پاکستان نہیں بنتا تھا. تو گویا کہ باپ اسلام ہے اور ماں جمہوریت. نمبر دو یہ ہے کہ جمہوریت اس قوم کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اگرچہ پڑی ہے صرف گھٹی میں. گھٹی کسے کہتے ہیں؟ گھٹی وہ ہے جو بچے کو پیدا ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ کوئی شہد کی چمچی چٹاتے ہیں یا کوئی اور اس کے اندر، یہ گھٹی کہلاتی ہے. تو جب سب سے پہلی غذا دی جاتی ہے بچے کو وہ گھٹی ہے. تو گھٹی میں پڑنے کا مطلب ہے کوئی چیز جو ہے اس کی شخصیت کا اور اس کی فطرت کا جزو لازم بن جائے. تو گھٹی میں جمہوریت ہے اس قوم کی، اگرچہ جمہوریت پروان نہیں چڑھی، جمہوریت میچور نہیں ہو سکی، جمہوری انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہو سکے، جمہوری جماعتیں ڈیولپ نہیں کر سکی. اس اعتبار سے ڈوارف ہے، اس اعتبار سے یہ در حقیقت اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے ریٹارڈڈ ہے، لیکن گھٹی میں جمہوریت ہے. اور نمبر تین جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے یہ خود تو جو ہے مہاجر ہیں، لیکن پاکستان کی فوج کے بارے میں یہی کہا جائے گا یہ پنجابی فوج ہے. لہذا کچھ ہی عرصے کے بعد چھوٹے صوبوں کے اندر ایک احساس شروع ہو جاتا ہے کہ فوج حکومت کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے پنجاب حکومت کر رہا ہے. یہ رد عمل شدت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اسی رد عمل نے ایوب خان کے مارشل اللہ کے نتیجے میں وہ حالات وہاں پیدا کیے کہ اس کے بعد مسلم جی کو شکست فاش ہوئی، جو تو فرنٹ بنا اس نے جو ہے کامیابی حاصل کی، اور پھر ہوتے ہوتے وہ دو لخت ہو گیا، ملک ہم سے علیحدہ ہو گیا. اسی بنیاد کے اوپر ایم آر ڈی کی تحریک 1983 میں چلی تھی، بس چوک گئی اندرا گاندھی، ورنہ 1971 والی بات دوہرا دی جاتی ہے اور سندھو دیش علیحدہ ہو کر ہم سے کٹ چکا ہوتا 1983 کی موومنٹ میں. یہی معاملہ یہ ہے سندھ میں بھی کہا جاتا پنجابی فوج، اور سرحد میں بلوچستان میں بھی. ان تینوں کا حصہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، سرحد کا تو پھر بھی کچھ حصہ ہے. اور یہ بھی عجیب تاریخی حقیقت ہے جو تلخ ہے، اچھی نہیں ہے، کڑوی ہے. پنجاب پاکستان کی فوج کے یہ صرف دو صوبے بلکہ ڈیڑھ صوبہ کہلانا چاہیے جس پر ہماری فوج مشتمل ہے. وہ کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ سندھ کے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ بلوچستان کے لوگ کیوں نہیں ہیں فوج میں؟ اس کی وجہ سمجھ لیجیے. پنجاب میں انگریز نے آ کر مسلمانوں کو سکھا شاہی سے نجات دلائی، بدترین حکومت اسی کو. یہ آپ کی بادشاہی مسجد جو ہے یہ گھوڑے بنتے تھے اس کے اندر. عام مسجدوں میں بھی سیڑھیوں پر قرآن رکھ دیے گئے تھے کہ نمازی اگر اندر جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہے قرآن کے اوپر پاؤں رکھ کر جائے گا. اذان بند تھی یہاں پر. اس سکھا شاہی سے نجات دلائی انگریز نے، تو یہاں کا مسلمان جو ہے انگریز کا ممنون تھا، متشکر تھا، احسان مند تھا، لہذا وفادار تھا. یہی مسئلہ ہے سرحد کے مرکزی جو اضلاع ہے، سرحد جو ہے یہ شمال جنوباً جاتا ہے، پٹی سی ہے، تین ضلع اس کے مرکزی ہیں، مردان، پشاور، کوہاٹ، تو نیچے ڈی آئی خان، بنو وغیرہ، اور اوپر جو ہے یہ بالاکن وغیرہ. یہ تین ضلع بھی وہ ہیں جن پر سکھوں کی حکومت تھی، سکھا گردی تھی، اس درجے کے قابل میں عورتیں جو ہے ڈرایا کرتی تھی اپنے بچوں کو، جیسے آپ کے ہاں خواتین جو ہے بچہ رو رہا ہے دور دیکھو ہاؤ آ رہا ہے ہاؤ آ رہا ہے، ڈراتی ہے کسی بھاؤ ہاؤ کسی چیز کے نام سے، ایسے وہ کہتی تھی کابل کی عورت چپ شا ہری سنگھ نلوا بھی آئے، ہری سنگھ نلوا آ رہا ہے چپ ہو جاؤ، ہری سنگھ نلوا بہت بڑا جرنیل جس کے نام پر ہے آپ کا ہری پور، اور راجا مان سنگھ جس کے نام پر ہے مانسیرا، یہ سیرا کس کا تھا؟ مان سنگھ کا سیرا تھا، سکھوں سے جہاں نجات دلائی مسلمانوں کو انگریز نے، وہاں کے لوگ انگریز کے وفادار تھے، لہذا انگریز نے ان پر اعتماد کر کے ان کو فوج میں آگے بڑھایا، سندھ میں انہوں نے مسلمان سے حکومت چھینی تھی، لہذا سندھیوں میں بغاوت کے جراثیم تھے، بہت تفصیل سے میں ان مضامین کو لکھ چکا ہوں آج سے 15 سال پہلے، استحکام پاکستان مسئلہ سندھ کے نام سے میری کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے ہر شخص جو سندھ کی ذہنیت کو سمجھنا چاہے، وہ پنجاب کو کیا کہتے ہیں، یہ پنجابی کیا ہیں، یہ تو کرائے کے فوجی تھے، انہوں نے جا کر انگریز کی فوج میں شامل ہو کر خانہ کعبہ پر گولیاں چلائیں، اور اب آپ کیا ہے، انہوں نے جا کر انگریز کا ساتھ دے کر اور یروشلم کے اندر جو ہے ایلنبی جنرل ایلنبی کے ساتھ جا کر یروشلم فتح کروایا ہے، یہ ہے مرسنریز، اور یہ کہا تھا کبھی مصطفیٰ شاہ، غلام مصطفیٰ شاہ نے جو بہت بڑا دانشور تھا سندھ کا، وی ہیو نیور بین مرسنریز، ہم کبھی بھی انگریز کے جو ہے وہ غلام اور انگریز کے کرائے کے سپاہی نہیں رہے، پنجاب جو ہے انگریز کا کرائے کا سپاہی تھا، اور پنجاب نے تو انگریز کو دلی واپس لے کر دیا، 1857 میں دلی انگریز کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، پنجابی مسلمانوں نے جا کر واپس لے کر دیا دلی، ورنہ اسی وقت انگریز کا ہندوستان سے خاتمہ ہو جائے، لیکن پنجابی مسلمان کو برا کیوں نہیں کہہ سکتا میں، اس لیے کہ پس منظر یہ تھا کہ پنجاب میں انگریز سے پہلے سکھوں کی حکومت، بدترین حکومت جو ہو سکتی ہے، جسے حکومت کہا ہی نہیں جا سکتا، جس کے لیے لفظ سکھا شاہی، سکھا شاہی سے نجات دلائی انگریز نے، لہذا یہاں کے مسلمان کے دل میں انگریز کے لیے، لہذا فوج ہماری ساری اس علاقے سے شمالی پنجاب اور وسطی اضلاع جو ہے سرحد کے، لہذا باقی علاقے جو ہیں ان میں شدید پھر پیاس پیدا ہو جاتی ہے، تو تحریک دوبارہ آئے گی، وہی وشد سرکل ہے، تیسری مرتبہ پھر تاریخ جو ہے اسی پر جا رہی ہے، اقتدار اور زمان زمانہ چکر لگا کے پھر وہیں پہنچ گیا ہے، لیکن اس وشد سرکل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے اگر یہ تحریک چلی جمہوریت کی بحالی ہے، جمہوریت کی بابا ہے، جمہوریت تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ابھی مزید برکت دے دے، تو درداد دادا رسول اللہ موجود ہے، بابا ہے جمہوریت، تحریک کو چلا دیں گے، اے آر ڈی بن چکی ہے، اور ذرا سی تحریک چل گئی تو دینی جماعتیں بھی شامل ہو جائیں گی جو سیاسی آؤٹ لک رکھنے والی ہیں، کیونکہ انہیں محسوس ہوگا کہ پھر ہم جو ہے ہم اس کے اندر شریک نہ ہوئے تو وی شل مس دی بس، بس نکل جائے گی، لہذا کچھ نہ کچھ ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے، اور پھر یہ تحریک چلے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہی ہوگا کہ پھر افسر نو، پھر آپ ایک جو ہے زیرو سے پھر دوبارہ اسٹارٹ لیں گے، بیس لائن سے دوبارہ چلنا ہوگا، اس وشو سرکل کو روکنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ یہ کہ دینی جماعتیں اپنا علیحدہ محاذ بنائیں اور دینی مطالبات کی بنیاد پر تحریک چلائیں، تاکہ ایک بڑے پیمانے پر یہ بات لوگوں کے سامنے آئے کہ اس وقت اصل ضرورت یہ ہے کہ دینی جماعتیں سیاسی پلیٹ فارم سے واپس آ کر انتخابی میدان سے پسپا اختیار کر کے جمع ہو کر ایک دینی مطالباتی تحریک برپا کریں، عوامی تحریک برپا کریں، اس سے یہ کہ یہاں انشاءاللہ تعالی ایک ریولیوشن اسلامی انقلاب جو ہے وہ آ جائے گا۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنے والا ہوں، ایک تو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا 15 تاریخ کو میں جاؤں گا انشاءاللہ قندھار، ملا عمر سے بھی امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی، اور میں وہاں آپ کی طرف سے کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھی ویسے تو عموماً بھی یہاں پر وہ ڈبے لے کر موجود ہوتے ہیں، لیکن آج میں خاص طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ذرا زیادہ شاید اہتمام کر لیا گیا ہوگا، میری ہدایت تھی، تو آپ حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، میں امیر المومنین جو ہیں افغانستان کے ملا عمر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک پچھلے جمعے میں کتاب کیا میں نے پیش کیا تھا، میں حیران ہوں اس کتابچے کو پڑھ کر کہ علامہ محمد اسد نے کس قدر سچی کھری اور عمدہ باتیں کی تھی، اور یہ پاکستان کے بندے سے پہلے کی ہیں، اسی لاہور شہر میں بیٹھ کر کی، اور وہ شخص یہاں آیا ہی اس لیے تھا کہ اسے توقع تھی کہ پاکستان میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی اور اس کا دستور بنانے میں مدد دینے کے لیے علامہ محمد اسد یہاں ٹھہرے. حالانکہ وہ جرمن تھے, آسٹرین یہودی سے مسلمان ہوئے ہوئے, اور ساری عمر ان کی گزری تھی سعودی عرب میں. کنگ عبدالعزیز سے ان کے بڑے گہرے دوستانہ مراسم رہے تھے. یہ جن سب کا جو باپ ہے, شاہ خالد کا بھی اور شاہ فہد کا بھی اور شاہ فیصل کا بھی, سب کا باپ عبدالعزیز آل سعود, ان کے بڑے گہرے دوستوں میں سے تھے. وہ یہاں رہے لیکن پھر مایوس ہو گئے کہ یہاں تو لوگوں کا کچھ ارادہ نہیں ہے. ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآباد دکن سے آئے تھے یہاں پر اسی کام کے لیے, مشورے پیش کیے, خاکے پیش کر دیے, یہ دستور بناؤ اسلامی, لیکن یہاں کے تو رنگ ہی ڈھنگ اور تھے. بہرحال وہ مایوس ہو کر چلے گئے, اسی طرح یہ بھی مایوس ہو کر چلے گئے تھے. لیکن یہ کتاب کا جو ہے وٹ ڈو وی مین بائی پاکستان بہت اہم ہے. یہ جو مخلص تھے پاکستان کے, مولانا مودودی تو جماعت اسلامی کو اپنا لے کر علیحدہ ہو گئے تھے, وہ پاکستان کے حق میں نہیں رہے تھے, لیکن یہ شخص یہ پاکستان کے حق میں رہا, اس کے لیے جدوجہد کرتا رہا. لیکن اس کے خیالات کیا تھے اور اس نے مسلم لیگیوں کو کس طریقے سے توجہ دلائی کہ بھائی اسلام بھی ساتھ کے ساتھ عمل میں اپنے اختیار کرو, ورنہ صرف ایک نیشنل سٹیٹ تو بن جائے گی مسلمانوں کی لیکن اسلامی ریاست نہیں بنے گی. تو انتہائی مخلصانہ انداز میں انہوں نے بات پیش کی تھی. وہ کتاب کا یہاں پہ آج بھی آ گیا ہے, آپ حضرات لیجئے اسے اور پڑھیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.